ببركه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تقریب باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں اور خطبہ جمعہ میں تسلسل کے ساتھ اپنے اخلاق کی اصلاح کے حوالے سے، اپنے باطن کی اصلاح کے حوالے سے چند بنیادی مقامات قرآن کے مضامین سے ہم آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے، مطالعہ کیا انسانیت کا اور پھر اس کے خلاصے کو سامنے رکھا. ہم اسی بات کو ذکر کر رہے تھے کہ اس کائنات کی مکمل سعادت اور اس کی بھلائی، اس میں اللہ رب العالمین جل مجدہ نے جو جو فوائد اور نفع رکھے ہیں اسے ساری کائنات کس طرح فائدہ اٹھا سکتی ہے، تو اس کی بنیاد اصل میں تین چیزوں پر ہے. تین چیزیں انسان کے اندر اگر موجود رہیں تو وہ پوری کائنات کے لیے ایک نفع بخش ثابت ہوگا، ایک ان کے لیے مفید ثابت ہوگا، اور اگر وہی تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اس کے اندر سے نکل جائے تو پھر انسان جو ہے وہ درندوں اور جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. قرآن کریم نے جہاں اس بات کو ذکر کیا انسان کے لیے قابل افتخار بات پر کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اپنی تخلیق کے اندر آسمان کو بھی بڑا خوبصورت بنایا، زمین کو بھی بہت خوبصورت بنایا، اور آسمان پر نہ ختم ہونے والا سلسلہ، آسمان پر انعامات، نعمتیں، زیبائی، زینت، اور آسمان پر طریقے طریقے کے عجائب اور غرائب موجود ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. تختہ زمین کے اوپر لالہ زار، سبزہ زار، سمندر، دریا، پہاڑ، یہ تمام چیزیں موجود ہیں جو کہیں قوت کو ظاہر کرتی ہیں، کہیں زینت کو ظاہر کرتی ہیں، کہیں خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہیں، جس کو دیکھ کر انسان کی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، لوگ حیران ہو جاتے ہیں. لیکن رب کریم نے نہ آسمان کو احسن تقویم فرمایا، نہ زمین کو احسن تقویم فرمایا، نہ عالم بالا یعنی آسمان کے اوپر جو طریقے کے انعامات اور طریقے کے عجائب و غرائبات کے ساتھ اس کو آباد کیا ہے. ستاروں کی روشنی کو آپ دیکھ لیں، چاند کی روشنی کو آپ دیکھ لیں، اس کی ساخت و بناوٹ کو آپ دیکھ لیں، سورج کی اہمیت کو آپ دیکھ لیں، اس کی ساخت و بناوٹ کو آپ دیکھ لیں، آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا ہوا دیکھ لیں، بادلوں کا آنا، ٹھنڈی ہواؤں کا چلنا، بارشوں کا برسنا، اور بادلوں کا اپنے دوش اور اپنے کاندھوں پر پانی کو اٹھا کر لے جانا اور کائنات کو اور زمین کو سیراب کرنا، تو یہ ایک حیران کن مرحلہ ہے جو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے عالم بالا کے اندر پیدا کیا. اسی طرح عالم سفلی کے اندر اب اگر آپ آ جائیں تو یہ زمین ہے. سمندر کی گہرائی کو دیکھیں، اس کے حسن و جمال کو دیکھیں، اس کے اندر جو ہمارے لیے نفع ہے اس کی طرف اگر آپ توجہ کریں، زمین کے اوپر لالہ زار، سبزہ زار دیکھیں، رزق و انعامات اور حیوانات و نباتات و جمادات کی ایک الگ الگ قسم ہے جس کو دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے، اس سے جو ایک نفع مل رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اس کا بذات خود ایک حسن جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور اس کے اندر ایک ایک چیز کے اندر جو پوری پوری کائنات ہے وہ ایک الگ چیز ہے. تو زمین اور آسمان کو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ایسا آراستہ کیا کہ سورہ ملک کے اندر اللہ نے فرمایا کہ انسان اگر بار بار آنکھیں اٹھا کر اوپر دیکھے اور نیچے لے کر آئے تو اس کی بناوٹ کے اندر رتی برابر بھی رکھنا نہیں پا سکتا، اور یہ فیصلہ نہیں دے سکتا کہ نہیں یہ چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی، ایسی ہونی چاہیے، اگر یہ چیز ایسی ہو جاتی تو نفع زیادہ ہوتا، انسان کبھی یہ بات نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین کے کلام نے اس کو چیلنج کیا ہے. اسی طرح سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ایک جگہ ذکر فرمایا کہ اس کائنات کو ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا. حق کے ساتھ پیدا کرنے کے بارے میں علم اقلیات کے اس نظریے کو رد کیا کہ یہ ایک بگ بینگ ہے، ایک دھماکے سے کائنات پیدا ہوئی ہے، تو اسلام نے وہ نظریے کو رد کیا اور کہ یہ ایک اچانک پیدا ہو گئی، اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، تو اس عقلی فرسودات اور یہ بےہدہ خیال کو اسلام رد کرتا ہے، اور رد کر کے سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین جل مجدہ اس کو ذکر کرتا ہے، اس کائنات کو ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا. حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ توازن کے ساتھ ہے، اعتدال کے ساتھ ہے. فرمایا کہ اگر یہ کسی دھماکے کی پیداوار ہوتی اور یہ دھماکے سے چل رہی ہوتی تو پھر کوئی نہ کوئی حصہ اس کا ڈس بیلنس ہوتا، کوئی نہ کوئی حصہ اس کا توازن اور اعتدال سے ہٹا ہوتا. لیکن تم خود اس پر غور کرو کہ سورج کو زمین سے جتنا اونچا رہنا وہ اتنا ہی اونچا ہے، چاند کو سورج سے جتنا دور رہنا ہے اور زمین سے جتنا باہر رہنا ہے وہ اتنا ہی ہے. ستاروں کو اگر دیکھو، اسی طرح زمین کو اگر آپ دیکھو، سمندر کو جتنا گہرا رہنا ہے وہ اتنا ہی ہے. اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی ہل جاتی تو سائنس دیکھیں، قرآن خود عقل کو بڑھاتا ہے، قرآن سائنس کے خلاف نہیں ہے اور نہ قرآن سائنس کی کتاب ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیں، نہ قرآن سائنس کی کتاب ہے نہ سائنس کے خلاف ہے. سائنس اگر علم کا نام ہو، سائنس اگر کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں، جو مظاہر ہیں، اللہ رب العالمین جل مجدہ کی توحید اور ہم کیوں پیدا کیے گئے اس کی علامات ہیں، اس کی طرف جو علم ابھارے اور اس کو سمجھ کی دعوت دے تو قرآن یقیناً اس کی طرف واضح اشارے کرتا ہے. قرآن اس علم کی نفی کرتا ہے کہ جو اس اصل علم کو سمجھنے کے اندر فساد پیدا کر دے. اور اصل علم کائنات کا کیا ہے؟ کہ اللہ ہے اور اسی نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور یہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی توحید، وحدانیت، اس کے وجود، اس کے ہونے پر گویا کہ کامل دلیل ہے. تو جو علم، جو شعور، جو سینس اور جو معاملات اگر اس حقیقت کی طرف لے جائے تو یہ غور، فکر، یہ علم حاصل کرنا سراسر عبادت ہے. سورہ آل عمران میں حضور اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ وہ لوگ بڑے عظیم ہوتے ہیں جو کائنات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں. تو کائنات میں غور و فکر کرنے سے اسلام نے منع نہیں کیا، بلکہ اس طبقے کی سب سے زیادہ تعریف کی ہے کہ جو کائنات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں. کائنات میں غور و فکر کر کے ایک کافر غور و فکر کرتا ہے، ایک مومن غور و فکر کرتا ہے. کافر اگر کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، کسی درخت کے پتے کو بھی پکڑتا ہے تو اس کے رنگ اور اس کی ساخت کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ دیکھو کس طرح بنا ہے، انسان ایسا نہیں بنا سکتا. یا مویشیوں کو دیکھتا ہے، یعنی ایک مویشی ہے، ایک گائے ہے، وہ ایک منہ سے چارہ کھاتی ہے، وہ چارہ ایک ہی حلق سے نیچے جاتا ہے. یہ قرآن نے سورہ ہجر میں ذکر کیا اس بات کو. اللہ رب العالمین جل مجدہ نے فرمایا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ کائنات خود بخود چل رہی ہے؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ایک قبر سے لوگوں کو دوبارہ نہیں بیدار کیا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا اپنی مویشیوں کو دیکھو. یہاں پر ایک بات میں رک کر عرض کرنا چاہوں گا، قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ یہ بات کو ٹھونستی نہیں ہے. قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ یہ آپ پر کسی بات کو مسلط نہیں کرے گی، بلکہ آپ کے اندر جو شعور اور کمال ہے اس کو ابھار کرے گی. دیکھو یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں آپ، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، تو آپ کے شعور کو بالغ کرے گی، آپ کے احساس کو بالغ کرے گی، آپ کے اندر جو صلاحیت ہے، آپ کے اندر جو کوالٹی ہے اس کی طرف اشارہ کرے گی کہ آپ خود اٹھ کر کہو گے کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے اور جو یہ کہہ رہی ہے بالکل ٹھیک ہے. یہ نہیں کہتا قرآن کہ اس کو مانو، نہیں مانو گے تو تمہارا حال خراب ہو جائے گا. یہ تو اتمام حجت کے لیے دلیلوں کے بعد کہا گیا، لیکن اصل میں انسان کے شعور، اس کے اندر جو صلاحیت اور علم کا سمندر موجود ہے، اسلام اس کو صحیح انداز میں ریلیز کروانا چاہتا ہے، اس کو خارج میں لانا چاہتا ہے. اس کی امپلیمنٹ کہاں پر ہوگی، اس کا اطلاق کہاں پر ہوگا؟ تو اصل میں قرآن کسی بات کو مسلط نہیں کرتا، بلکہ انسان کے شعور کو بالغ کرتا ہے، اس کی صلاحیت کو ابھارتا ہے کہ تم انسان ہو، اتنے سمجھدار ہو، اس طرح غور کرو، تم اتنے سمجھدار ہو، تمہارے گرد و نما میں یہ چیزیں، ذرا اس پر غور کرو، اس پر غور کرو. تو غور کی دعوت دیتا ہے، فکر کی دعوت دیتا ہے، اور یہی غور و فکر علم سائنس کی بنیاد ہے. تو میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے یہی بات کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے اور نہ سائنس کی نفی کرتا ہے، لیکن سائنس سے مراد اگر علم ہو اور علم وحدانیت ہو کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اس تک پہنچایا جائے، تو یقیناً اس طالب علم کی کائنات مکمل طور پر قرآن جو ہے پشپنائی کرتا ہے اور اس کے لیے ذرائع کو مہیا کرتا ہے. اب اس کی مثال آپ قرآن کے اندر دیکھیے کہ جب مشرکین مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے توحید کا اور اللہ کے ایک ہونے پر اور کائنات کس طرح چل رہی اس کا انکار کیا، تو ایک تو بعد میں نے یہ بگ بینگ کے حوالے سے ذکر کی، ایک سورہ ہجر کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ تم کیسے خدا کے اس بنائے ہوئے نظام اور قدرت کا انکار کر سکتے ہو. فرمایا اپنے مویشیوں کو دیکھو، یہ جو ڈنگر تمہارے ساتھ ہیں، گائیں تمہارے ساتھ ہیں، بھینس تمہارے ساتھ ہیں، ان کی طرف توجہ کرو کہ تمہاری بھینسیں، تمہاری گائیں جو چارہ کھاتی وہ ایک منہ سے کھاتی، دو نہیں ہیں اس کے، ایک ہی منہ ہے. کہا جی بالکل ٹھیک ہے. کہا یہ چارہ جب حلق میں آتا تو حلق بھی ایک ہے. کہاں؟ کہ چبتا جہاں پر ہے وہ دانت بھی ایک ہے، جبڑے بھی ایک ہیں، پورا منہ ایک ہے. کہا ٹھیک ہے. کہا یہ حلق میں جب اترتا ہے تو حلق بھی ایک ہے. کہا ٹھیک ہے. کہا جس رگ سے یہ میدے میں پہنچتا ہے وہ میدہ بھی ایک ہے، وہ رگ بھی ایک ہے. کہا ٹھیک ہے. کہا میدہ جب ہضم کر کے اس کو نکالتا ہے تو وہ جاتا بھی ایک رگ میں؟ کہاں، تو کہا غور کرو، ایک ہی رگ ہے جس سے فضلہ گوبر جا رہا ہے، ایک ہی رگ ہے اسی سے دودھ جا رہا ہے، ایک ہی رگ ہے اسی میں خون جا رہا ہے. اب قرآن شعور کو بالغ کرتا ہے، یعنی کہتا ہمیں مانو، ہر چیز ہم نے پیدا کی، یہ حقیقت ہے، لیکن اس کی طرف اجاگر کرتے ہوئے کہتا کہ غور کرو کہ ایک رگ ہے، ایک منہ سے چلا، ایک رگ سے معدے میں پہنچا، ایک ہی معدے سے وہ تقسیم ہوا اور ایک ہی رگ میں چلا، لیکن جب خدا تمہیں دودھ دلواتا ہے تو اسی ایک رگ سے فضلے کو الگ کرتا ہے، خون کو الگ کرتا ہے اور دودھ تمہارے سامنے آتا ہے. فرمایا اس دودھ کی خوشبو کو تم دیکھو، اس کے ذائقے کو تم دیکھو، کہ اس میں نہ فضلے کی بدبو ہے نہ خون کی رنگت ہے. تو غور کرو کہ ایک ہی رگ سے تین چیزیں خود بخود کیسے الگ ہوئی، اس کو الگ کرنے والا کون ہے اور تمہیں نفع پہنچانے والا کون ہے. تو اگر توجہ کریں اس طرف، یہ وہ راز ہے جو حضرات صوفیہ ذکر کرواتے ہیں اور اپنے طالب اور اپنے مرید کو سکھاتے ہیں کہ اس میں اتر کر خدا کا ذکر کر. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ کے نعرے لگا. لیکن یہاں غیر اللہ سے مراد وابی تو بکواس کرتے ہیں، غیر اللہ سے مراد نبی نہیں ہے، یعنی میرے لیے اللہ کافی ہے، غیر میرے دل سے نکل گئے. غیر سے مراد وہ ہے کہ حسبی ربی جل اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، ما فی قلبی غیر اللہ. تو کوئی بد مذہب یہاں پر شوق نہ کرے کہ تم خود کہتے ما فی قلبی غیر اللہ، تو وہ فکر تو انتہائی پلیت ہوگی جو رسول کو غیر سمجھے گی، جو اولیاء کو غیر سمجھے گی. یہاں جو یہ کہا گیا نا کہ حسبی ربی جل اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، ما فی قلبی غیر اللہ، میرے دل میں غیر نہیں ہے، تو غیر سے مراد وہ جو خدا سے روک دے، غیر سے مراد جو خدا تک جانے نہ دے، غیر سے مراد جو خود کا شکار کرے. تو انبیاء خدا سے ملانے والے وہ غیر نہیں ہے، وہ واصل اللہ ہے. اگر ان کی محبت دل میں نہیں ہوگی تو خدا کی محبت آئے گی کہاں سے؟ ان کا کلمہ پڑھے بغیر، محمد رسول اللہ کا جملہ کیے کہے بغیر، لا الہ الا اللہ دل میں اترے گا کیسے؟ تو یہاں پر یاد رکھیے، یہ جو کہا نا ما فی قلبی غیر اللہ، اس سے مراد خواہشات ہیں، اس سے مراد وہ نفسانی خیالات ہیں جو خدا تک جانے سے روکتے ہیں، جو نماز سے روکتے ہیں، جو روزے سے روکتے ہیں. اور جو چیز خدا سے ملا دے، خدا سے جوڑ دے اور خدا کی طرف کر دے، تو اگر وہ جانور بھی قربانی کے ہو تو رب کہتا ہے اس کا بھی ادب کرو، اس لیے کہ جانور تمہیں مجھ سے جدا نہیں کر رہے، مجھ سے قریب کر رہے ہیں. تو اگر قربانی کے جانور ہمیں خدا سے قریب کرے تو سورہ حج میں اللہ اس کے ادب کی بات کرتا ہے. تو جس کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے وہ مصطفیٰ کی ذات دل میں غیر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس پر بھی گویا کہ توجہ کی بات ہے، کیونکہ وہ اپنی بدبو کے تحت ہر جگہ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں کھل کے سچ بات کر رہا ہوں جس کے مکمل طور پر، تاکہ کوئی لگی لپٹی بات آپ کے سامنے نہ رہے اور بات بازی ہو جائے. تو قرآن نے اس بات کو ذکر کیا کہ یہ کائنات کی جو چیزیں ہیں اور یہ سعادت جو ساری چیزیں ہیں، یہ تمہارے لیے تمہارے شعور کو بالغ کرنے کے لیے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ودی سے مبارکہ، اس میں بھی ذرا غور کریں. کہا جاتا ہے جی اللہ میں غور کریں، اللہ میں غور کریں، اللہ میں غور کریں، یہ سب سے بڑا کفر ہے اللہ میں غور کرنا. قرآن نے اللہ میں غور کرنے کے لیے نہیں کہا، اللہ کی نشانیوں میں غور کرنے کے لیے کہا ہے. قرآن بھی سورہ آل عمران میں کہتا ہے کہ وہ لوگ صاحبان ایمان ہیں کہ جو کائنات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں. تو کائنات میں غور و فکر ہوگا، خدا میں غور و فکر نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری عقلیں محدود ہیں. یہ الٹی توحید بیان کرتے ہیں. توحید کا تقاضا یہ کہ جو چیز خدا تک پہنچائے اس میں غور ہوگا، اس درخت میں غور ہوگا، اس آسمان میں غور ہوگا، ان ستاروں میں غور ہوگا، جو دلائل اور مظاہر ہیں اس میں غور ہوگا، جو واسطہ بنے گا، جو دلیل بنے گا، جو وسیلہ بنے گا خدا تک پہنچانے کا، تو اس میں غور کیا جائے گا. بندہ برائے راست خدا سے مل ہی نہیں سکتا، اگر مل سکتا تو سورج کو دلیل بنانے کی کیا ضرورت تھی، آسمان کو دلیل بنانے کی کیا ضرورت تھی، یہ کائنات کے مظاہر کو خدا نے اپنی دلیل کیوں بتایا؟ اس لیے بنایا کہ انسان خود بخود اپنا واسطہ خدا سے جوڑ نہیں سکتا، اس کو وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو ذریعے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو واسطوں کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ واسطہ خدا کی مجبوری نہیں ہے، یہ بندوں کی مجبوری ہے. خدا اپنا فیض ڈائریکٹ دے سکتا ہے، بندہ لے نہیں سکتا. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو وسیلہ بنایا، اور سب سے بڑی بات رسولوں کو وسیلہ بنایا. تو وسیلے کا انکار تو اتنی بڑی جہالت ہے، اتنی بڑی جہالت ہے کہ جس کی مذمت کی جائے کم ہے. علم نفسیات والے بھی اس کو رد کرتے ہیں، علم اخلاقیات والے بھی رد کرتے ہیں، علم عمرانیات والے بھی رد کرتے ہیں، علم فلکیات والے بھی رد کرتے ہیں. الغرض اگر یہ آپ کہیں یہ سنیوں کی بات ہے، میں کہتا ہوں سارے علمی شعبے آپ اٹھائیں، سب نے اس بات کو رد کیا ہے کہ انسان براہ راست خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اس کو کسی نہ کسی ذریعے کی ضرورت پڑتی ہے. کلمہ ذریعہ ہے، یہ کائنات کا نظام ذریعہ. اور قرآن نے یہ اس بات کو ذکر کیا سورہ آل عمران کے اندر کہ جو نیک لوگ وہ ہیں جو زمین اور آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں. اب غور و فکر زمین آسمان میں کرنے والے دو لوگ ہیں، ایک مومن ہے اور ایک کافر ہے. کافر جب کائنات میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ سبزے کو دیکھتا ہے، باغات کو دیکھتا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے، ستاروں کو دیکھتا ہے، ناسا جس انداز میں کام کر رہا ہے، آئے دن ہمارے پاس نیٹ پر، فیس بک پر اس پہ خبریں آتی ہیں کہ آج یہ عجائب کو دریافت کیا گیا ہے. لیکن ایک دریافت مسلمان کا کرنا ہے، اہل ایمان کا کرنا ہے، جو اس کو منزل نہ سمجھے، اس کو واسطہ سمجھے، مقصود اس کائنات کو نہ سمجھے، مقصود خدا کی ذات کو سمجھے. مقصود کو اگر آسان کریں تو مقصود کا معنی یوں سمجھ لیجئے کہ جب آپ اپنے آفس سے نکل کر گھر کی طرف جاتے ہیں تو مقصود آپ کا گھر ہے، سڑک اس کا واسطہ ہے، سڑک اس کا واسطہ ہے. سڑک پر آپ نہیں بیٹھتے، کسی کا گھر پچھلی گلی میں، کسی کا گھر 100 میل دور ہے، لیکن مقصود اور منزل اور مراد آپ کا مکان ہے. جہاں تک آپ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ ساری کائنات راستہ ہے اور مقصود خدا کی ذات ہے جو خدا تک پہنچاتی ہے. اور مومن کی معراج جو اس کی فطرت کے اندر ہے، جو اس کے اندر ودیت کی گئی ہے کہ اس کائنات میں وہ غور و فکر کرے اور اس کو ذریعہ بنائے، راستہ بنائے اس رب کی طرف بڑھنے کے لیے کہ جس کی محبت ہمارے اندر رکھی گئی ہے، جس کی محبت کی وجہ سے ہمیں انسان کہا گیا ہے اور انسان بنا انس سے ہے. انس کہتے ہیں محبت کو. کس کی محبت؟ جس نے پیدا کیا اس کی محبت. اب توجہ کیجئے کہ دو قسم کے لوگ قرآن کہتا ہے کہ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں. ایک وہ ہے جو اس تک ہی رک جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ آفس سے چلا، وہ شارع فیصل کے روڈ کو دیکھ کر ہی رکھا ہوا پورا دن. لوگوں نے کہا کہ رات گزر رہی ہے، آپ یہ سڑک کو دیکھ رہے ہیں، فٹ پاتھ کو دیکھ رہے ہیں، گرد و نواح کے ماحول کو دیکھ رہی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سڑک کتنی خوبصورت بنی ہے، یہ فٹ پاتھ کتنا خوبصورت بنا ہے، یہ فلائی اوور جو ہے وہ کتنا خوبصورت بنا ہے. انہوں نے کہا رات گزر گئی، گھر میں نہیں آنا آپ کو. تو ایک وہ ہے جو واسطے کو ہی سب کچھ سمجھ لے، اور دانا سمجھدار وہ ہے کہ جو واسطے کو واسطہ سمجھ کر مقصود تک پہنچ جائے. تو تحقیق کرنے والے کائنات میں دو لوگ ہیں قرآن نے ذکر کیا. ایک وہ ہے جو پتے کی ہریالی کو اگر دیکھ لیں، وہ کائنات اور سیاروں کی عجائبات اور غرائبات کو دیکھیں تو وہیں تک رک جاتے ہیں اور کہتے واہ واہ کیا عجائب ہیں، کیا عجائب ہیں. اور ایک وہ تحقیق ہے، وہ کہتے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ جب وہ عجائبات کو دیکھتے ہیں تو حیران ہو کر کہتے ہیں کہ مقصود تو اللہ ہے، اور واہ میرے مولا کہ جس کو تو نے اپنی نشانی بنائی اس کو تو نے بیکار نہیں بنایا، اور حقیقت وہ تیری طرف پہنچانے والی ہے. تو ایک وہ ہے، ایک مسلم سائنسدان ہے، ایک مسلم شعور رکھنے والا ہے کہ جو کائنات کو ذریعہ سمجھتا ہے، مقصود نہیں سمجھتا، اور جو غیر مسلم ہے وہ کائنات ہی کو مقصود سمجھتا ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا اس میں سب سے بڑے معاون مومنوں کو ابھارنے والے یہ حضرات صوفیہ کی جماعت ہے جو طالب علم کے اندر یہ جستجو پیدا کرتے ہیں کہ غور کرو، فکر کرو، ایک ایک ذرے کو دیکھو، ایک ایک معاملات کو دیکھو. تو یہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ گزرے اور شہتوت کے درخت کے نیچے سے گزرے، تو اپنے طالب علموں کے ساتھ شہتوت کے درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے اور شہتوت کو دیکھتے رہے. طالب علم بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا خدا کو تلاش کر رہا ہوں. کہنے لگے وہ کیسے؟ فرمایا شہتوت کے پتے کو دیکھتے ہو؟ کہاں. کہا دیکھو اگر اس کو کیڑا کھائے تو ریشم پیدا ہو جاتا ہے، بکری کھائے تو دودھ پیدا ہو جاتا ہے، فلاں جانور کھائے تو یہ ہو جائے. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ رب کریم ربنا ما خلقت ھذا باطلا، وہ رب ایسا سانے اور ایسا دانا اور ایسا حکیم ہے کہ اس نے پتے جیسی چیز کو بھی فضول نہیں بنایا ہے، اس کے اندر ہزاروں کروڑ ہا کائنات کے ذرات اس کے اندر موجود ہے. تو یہ حضرات صوفیہ کا وہ نظریہ ہوتا ہے کہ ذروں کو پکڑ پکڑ کر، واسطوں کو لیتے لیتے وہ پہنچتے ہیں رب کی دربار کے اندر، اور اسی کو قرآن نے ذکر کیا، اور یہی کائنات کی گویا کہ سب سے بڑی سعادت ہے. تو میں اسی بات کو آپ کو ذکر کر رہا تھا شعور کو ابھارنے کے لیے کہ قرآن سائنس کا مخالف نہیں ہے. ہاں قرآن اس خود ساختہ بیکار علم کا مخالف ہے کہ جس کا نام سائنس رکھ دیا جائے اور اس کو استعمال خدا سے دور ہونے کے لیے کیا جائے، تو قرآن اس کا مخالف ہے. قرآن اس علم کو قبول کرتا ہے کہ جو ذریعہ اور واسطہ بنتا ہے خدا کی طرف جانے کے لیے، جو ذریعہ اور واسطہ بنتا ہے خدا کی طرف جانے کے لیے. حضرت امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص آیا، لوگ اس کو پکڑ کے لائے، اور وہ ایسا شخص تھا کہ اس سے کہا گیا کہ یہ خدا کا منکر ہے، خدا کو نہیں مانتا ہے اور خدا کو تسلیم نہیں کرتا ہے. تو حضرت میرے آقا حضرت امام الائمہ، میرے ماں باپ کی عزت ان کے قدموں پر قربان ہو، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی سطح کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ بیٹا کام کیا کرتے ہو تم؟ اس نے کہا حضور میں جو ہے کہ وہ ملا ہوں، کشتی چلاتا ہوں، یہاں سے ایک کنارے سے سامان اٹھاتا ہوں، دوسرے کنارے پر میں لے کر چلا جاتا ہوں. کہا اچھا، کہا کتنے عرصے سے کام کر رہے ہو؟ یہ حضرات صوفیہ کا طریقہ، یہ علم نفسیات کے جو ماہرین ہوتے ہیں نا، جو نفسیات پر گفتگو کرتے ہیں، ان اطباء ان ڈاکٹرز کے پاس کبھی آپ جا کر بیٹھیں تو وہ مریض کو ڈائریکٹ دوائی نہیں دیتے، اگر کوئی مال کے چکر میں ہو تو پہلے دوائی دے کر جان چھڑائے گا کہ بس نیند آپ کو نہیں آ رہی ہے، کہ نیند نہیں آ رہی ہے، کہ یہ ایک رات کو کھا لینا گولی تم سوتے رہو گے، تو یہ مریض کے ساتھ ظلم ہے. سمجھدار اور نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس کی ہسٹری معلوم کرتے ہیں. یہ حضرات صوفیہ کا یہی طریقہ ہے کہ جب طالب علم ان کے پاس آ جاتا ہے اور پریشان ہوتا ہے تو اس سے پوری اس کی حالات زندگی کو لیتے ہیں. اس مسئلے کو اٹھایا گیا کہ یہ کیا بات ہے کہ چور اگر ولیوں کے پاس آئے تو وہ کتب بن جاتا ہے. تو اس کی مثال یوں ہے کہ جس طرح ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر، کیونکہ علم تصوف نفسیات کا علم ہے، علم تصوف اصل میں نفسیات کا علم ہے کہ انسان کی نفسیات کو درست کیا جائے، تو ایک ڈاکٹر جس کے پاس ایک شخص آئے اور کہے کہ حضرت مجھے رات کو نیند نہیں آتی، تو وہ اگر واقعی میں اپنے شعبے کے ساتھ مخلص ہے تو وہ ایک گھنٹہ لگا کر ایک پیپر اور کاغذ لے گا، پیپر اور قلم لے گا، اور اس میں جناب جو ہے کہ وہ مریض کا، ہاں بیٹا آپ کا نام کیا ہے، آپ کے بچے کتنے ہیں، کب شادی ہوئی، ٹھیک ہے، کیا کام کرتے ہیں، دن کے 8 گھنٹے کہاں گزارتے ہیں، رات کو کب سوتے ہیں، کہ کون کون آپ کے دوست ہیں، دوست کیا کام کرتے ہیں، کن دوستوں سے آپ کو زیادہ شغف ہے، کن چیزوں سے آپ کو ڈر لگتا ہے، کن چیزوں کو آپ لائک کرتے ہیں، الغرض وہ مثبت اور منفی دونوں چیزوں کو مرتب کرے گا، اور مرتب کرنے کے بعد کہے گا 5 منٹ بیٹھیں آپ، بیٹھنے کے بعد وہ آپ کی ہسٹری کا مطالعہ کرے گا اور سب سے پہلے دیکھے گا کہ نیند کیوں نہیں آ رہی، وہ سسٹم میں خرابی کہاں ہے، اس سسٹم کو مشورے سے درست کرے گا، رات کو نیند آنا شروع ہو جائے گی. یہی حضرات صوفیہ کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے طالب کی پوری زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں. اور جہاں جس طرح کے ایک ماہر فیکٹری چلانے والا شخص جب آگے سے جہاں سے پروڈکٹ ظاہر ہو رہی ہے اگر وہ خراب آ رہی ہے، سانچوں میں صحیح بن کر نہیں آ رہی ہے، تو وہ فیکٹری نہیں چینج کر لیتا بلکہ ماہر فن کو بلا کر کہتا ہے کہ دیکھیں سسٹم میں کہاں غلطی ہو رہی ہے تاکہ مال آگے صحیح طور پر نہیں آ رہا. تو جہاں سسٹم میں غلطی ہوتی ہے وہاں پرزہ درست کر دیا جاتا ہے، تو جہاں سے اس کا ظہور ہو رہا ہے وہ وہاں سے ظہور ٹھیک ہوتا ہے. تو یہی حضرات صوفیہ کی فکر ہے کہ ہسٹری کا مکمل مطالعہ کرنے کے بعد جہاں فکر اور سسٹم میں خرابی ہے اس سسٹم کو درست کر دیا جاتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ چور جو ہے وہ ابدال بن جاتا ہے، وہ جو ڈاکو تھا وہ محافظ بن جاتا ہے، جو جھوٹا تھا وہ سچا ہو جاتا ہے، جو ماں باپ کے ادب کا مخالف تھا وہ فرمان بردار ہو جاتا ہے. تو یہ پہلے ہم نے آگے کی چیز کو سمجھنے کے لیے پہلے شعبہ جات کو سمجھنا پڑے گا، پہلے اداروں کو سمجھنا پڑے گا، پہلے مرکزوں کو سمجھنا پڑے گا کہ کس مرکز کے پاس جا کر آج ہمارے دکھ تکلیف مال دولت سب کچھ ہمارے پاس ہے لیکن دل و دماغ کا سکون نہیں ہے، تو آخر یہ سکون ملے گا کہاں پر، آخر ہماری نماز نماز کب بنے گی، آخر ہماری نماز مسجد سے چل کر معاشرت اور بہبود کے اندر تبدیلی کب لے کر آئے گی. کوئی نماز ہم نہیں چھوڑتے لیکن کم تولنا بھی ہم نہیں چھوڑتے، کوئی نماز ہم نہیں چھوڑتے جھوٹ بھی ہم نہیں چھوڑتے، کوئی نماز ہم نہیں چھوڑتے بے ادبی اور ماں باپ اور بچوں کی غلط تربیت یا غلیظ عادت بھی ہم نہیں چھوڑتے. تو پتا چلا کہ نماز ہماری ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مسجد کے باہر کے نتیجے ٹھیک نہیں آ رہے، اور اگر نماز ہماری ٹھیک ہوتی تو پھر ہماری زبان پر جھوٹ نہیں سچ ہوتا. ہم معاشرے کے لیے بربریت، دہشت گرد، بدمن، لوگوں کی گردن کاٹنے والے شیطان اور ابلیس نہ بنتے بلکہ حضرات اولیاء کی طرح، غریب نواز کی طرح مسیحا بنتے، لوگوں کے لیے ان کے دکھ و تکلیف کو دور کرنے والے بنتے، مسجدوں میں آ کر جہنم میں جانے کے لیے پھٹتے نہیں اور شیطانوں کی موت مرتے نہیں بلکہ حضور کے امتی ہونے کی حیثیت سے معاشرے کے لیے ہم کسی کے لیے نفع بخش بنتے، کسی کے لیے امن کا باعث بنتے. تو لہذا یہ بڑی سب سے بڑی سعادت ہے. اور آج کی گفتگو کا خلاصہ جو نکلا وہ یہ ہے جو سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری نے اس خلاصے کو نقل کیا اور جمع کیا کہ اصل میں کائنات کی سعادت 3 چیزوں پر ہے. یہ درس یاد رکھیے، آئندہ اس پر گفتگو کریں گے اور اس کی تشریح کریں گے، اور میں اس کی تشریحات پر پہلے بھی گفتگو کرتا رہا ہوں. ان 3 چیزوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہماری نمازیں خراب ہوئی ہیں، یعنی فکری طور پر ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز چھوٹی ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں تباہی آ رہی ہے، ہمارے معاشرے میں تباہی آ رہی ہے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں کائنات کی سعادت ہیں. وہ جب 3 چیزیں گریں گی تو اس کے مقابلے میں 3 برائی کھڑی ہوگی. پہلی سعادت سچائی ہے، وہ کلمے بھی اس کی ضرورت ہے اور دنیا میں بھی اس کی ضرورت ہے. ایک دوسری چیز ہے عادل، انصاف و توازن، جس پر آنے والے جمعے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اس کی ضرورت عقیدے اور اسلام میں بھی ہے اور اس کی ضرورت بہبود اور معاشرت میں بھی ہے، سچ اور عادل. اور تیسری چیز ہے امانت. امانت کی ضرورت عقیدے میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم امین ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن جو امانتیں دنیاوی طور پر آپ کے سامنے ہیں اس میں آپ نے کیا امانت کی ہے؟ تو لہذا سچائی، داتا صاحب کہتے ہیں سچائی، عدل، ہر حال میں سچ، سب سے بڑا سچ خدا کو ایک کہنا، اس سے سچ کو شروع کریں اور معاشرت کی انتہا تک سچ کو لے کر آئیں. تو کہا جب سچ عام ہوگا تو پھر اعتماد عام ہوگا. اور جب اعتماد عام ہوگا تو بربریت ختم ہوگی، دہشت گردی ختم ہوگی، تذبذب ختم ہوگا، عدم برداشت ختم ہوگا. اور دوسری چیز ہے عدل، اور تیسری چیز ہے امانت. سچ جب گرتا ہے تو جھوٹ آتا ہے، اور جب معاشرے میں جھوٹ آ جائے تو پھر بے اعتمادی پھیلتی ہے. اور اگر عدل اگر ختم ہوتا ہے تو پھر ظلم آتا ہے، ظلم آتا ہے تو پھر معاشرے کو چاہے آپ جتنی بڑی بڑی سیاسی تنظیمیں بنا لیں، معاشرے کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. سچ کو چھوڑیں گے جھوٹ آئے گا، عدل کو اگر آپ چھوڑیں گے تو ظلم آئے گا، اور امانت کو چھوڑیں گے خیانت آئے گی. اور جہاں خیانت آئی وہاں اعتماد گیا. باپ کو بیٹی پر بھروسہ نہیں، بیٹی کو باپ پر بھروسہ نہیں، مقتدی کو امام پر بھروسہ نہیں، امام کو مقتدی پر بھروسہ نہیں، ریاست کی رعایا کو حاکم پر بھروسہ نہیں، حاکم کو رعایا پر بھروسہ نہیں. اور جب امانت گئی، اعتماد گیا، تو یہ پوری کائنات تین دانے والی تسبیح میں جڑی ہوئی ہے، سچائی، عدل اور امانت. آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، اس میں سے کوئی ایک بھی دانہ ٹوٹے گا، کائنات میں آپ ہرے درخت لگوا دیں جناب، بڑی بڑی سڑکیں بنوا دیں، بڑے بڑے دعوے آپ کر دیں، اس کائنات میں خوشی کبھی نہیں آ سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اجڑے ہوئے معاشرے کو، جہنم نما معاشرے کو، جنت نما جو حقیقی طور پر بنایا، وہ یہی تھا کہ ان میں سچائی پیدا کی، عدل پیدا کی، امانت پیدا کی. اس لیے ان کی گردنیں تلوار کے نیچے بھی ہوتی تو وہ سچ کہا کرتے تھے، اور اسی سچ کی وجہ سے صدیوں سے وہ مزاروں میں ہیں، آج بھی یاد کیے جاتے ہیں. اس کے عدل ہی کی وجہ سے آج ان کا نام زندہ ہے، امانت ہی کی وجہ سے آج ان کا نام زندہ ہے. تو میرے دوستو، اپنے اندر سچائی ہم نے پیدا کرنی ہے، اور سچائی طبیعت کو مطمئن رکھتی ہے، پرسکون رکھتی ہے. عدل پیدا کرنا ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کا حق اس تک دیا جائے، اور اپنا جو حق ہے اس حق کو لیا جائے. اور امانت پیدا کرنی ہے، چاہے امانت ہمیں عقیدے کے طور پر ملی ہے، یا ہم کسی جگہ پر اس شہری، ایک شہری ہونے کے حوالے سے اس ریاست کے ہم امین ہیں، ہم جناب گھر میں بڑے ہونے کے اعتبار سے بچوں کی امانت کے امین ہیں، ہم پڑوسی ہونے کے حوالے سے ایک باہمی رابطے کے امین ہیں، تو یہ امانت ایک بہت بڑا وسیع مفہوم ہے. اور انہی تین چیزوں کے اندر ہماری زندگی کے سارے شعبے آ کر جمع ہو جاتے ہیں. اور امام جب اپنا خطبہ ختم کرتا ہے تو آخری نصیحت میرے اور آپ کے لیے امام یہ کرتا ہے، سورہ نحل کی آیت جو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، سارے قرآن کا خلاصہ ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا. حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا عدل کیا ہے، فرما عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر باطن ایک ہو جائے، تمہارا ظاہر باطن ایک ہو جائے. فرمایا خدا صرف عدل کی بات نہیں کرتا، آگے بڑھ کر تمہیں ایک درجہ بڑھانا چاہتا ہے کہ احسان کو بھی اپناؤ. اور احسان کیا ہے؟ فرما اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، پھر اس کے اعلیٰ درجہ ہے احسان کا. تو عدل یہ ہے کہ جو تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے، جو اپنے بچوں کے لیے سوچو وہ شہریوں کے لیے سوچو، جو اپنے لیے سوچو وہ اپنے پڑوس کے لیے سوچو، جو اپنے لیے سوچو وہ اپنے بھائی کے لیے سوچو. تو فرمایا عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر باطن ایک ہو جائے، اور احسان اس کی اعلیٰ درجے کی سطح ہے. وہ کیا ہے؟ کہ عدل ظاہر باطن ایک ہو جائے، اور احسان یہ ہے کہ تمہارا باطن تمہارے ظاہر سے زیادہ اچھا ہو جائے. تو اللہ رب العالمین قرآن کے ان مضامین پر ہمیں عمل کی توفیق دے، اور ہمیں تربیت کی طرف غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرات صوفیہ کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھے کہ جو انسانیت کے مخلص ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بڑے آسان طریقے سے ہم تک پہنچاتے ہیں، ان کے حلقہ میں پہنچنے کی، شکاریوں کی بات نہیں کر رہا، طریقت کے تاجروں کی بات نہیں کر رہا، دین فروشوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان صوفیہ کی بات کر رہا ہوں جو رسول اللہ کے نائبین ہیں. آپ کہیں گے کہ نہیں ملتے، تو میں کہوں گا کشف المحجوب شریف پڑھیے آپ، منہاج العابدین پڑھیے آپ، احیاء العلوم شریف آپ پڑھیے، میرے غوث اعظم کی غنیہ پڑھیے آپ، فتح الغیب شریف پڑھیے، میرے آقا مخدوم سمنانی کی لطائف شریفیہ پڑھیں آپ. یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو یقیناً ایک مرشد کا کام دیتی ہے، اور ڈوبے ہوئے غرق گندگی میں پڑے ہوئے انسان کو اٹھا کر صاف ستھرا کر کر گنبد خضرا کی مکی کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.